الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها يكتب كل هالك في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنذر أرزاقهم وقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا مستجزئ فأرزقه ألا مبتلى فعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگ اور دوستو ابھی حضرت نے نماز کے بعد مختصر سی ایک بات فرمائی ہے میں اس کی تشریح کرنا چاہوں گا ہمارے ارد گرد کے ماحول میں دنیا کے لیے مسلسل ایک دعوت موجود ہے ہم جب راستے سے گزرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اور ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے جیسے وہ نظر ان کے اوپر پڑتی ہے تو اس کی دعوت ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے ہمارا دماغ سوچنے لگتا ہے دل میں اس کو حاصل کرنے کی خواہش ابھرتی ہے اور ہمارا نفس اس کو حاصل کرنے کے لیے تنودود کرتا ہے تو یہ تقریباً سوائے اس وقت کہ جب ہم سو رہے ہوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ذہن دنیائی بنتا ہے اور دنیا کی فکر میں غلطاں پہچان ہوتا ہے تو دین کی طرف سے ذہن غافل ہوتا رہتا ہے بلکہ دین کی طرف ہمارا ذہن پر نہیں جا رہا ہوتا دین کی جو دعوت ہے وہ بوجھ لگتا ہے باری لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کی ہوتی ہے اور دین تو ابھی ظاہر مطلب اس کا تو مظاہرہ بھی نہیں ہوا اللہ جل شانہ نے بھی اس کا دو آیت کریمہ کے اندر بالکل واضح طور پر اشارہ فرمایا کہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی پسند کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو ظاہر ہماری زندگی یہی ہے فوری چیز سے مراد یہ ہے کہ بچے کو ایک ٹافی دے دو اس کے ہاتھ سے موتی لے لو موتی کا پتہ اس کو نہیں ہے ٹافی کا اس کو پتہ ہے لہٰذا ٹافی کے لیے وہ موتی دے دے گا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ آخرت کے بہت بڑی بڑی چیزوں کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قربان کر لیتے ہیں مثلا ہم صبح کے آرام کے لیے فجر کی نماز کو قربان کر لیتے ہیں ہاں جی اس طریقے سے یعنی دنیا کے کچھ کاموں کے لیے حج کو قربان کر لیتے ہیں ہاں جی اس طریقے سے بعض لوگ روزوں کی قربانی دے دیتے ہیں ہاں جی تھوڑا سا کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے روزوں کی قربانی دے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ چونکہ دنیا کی قریبی چیزوں کے اوپر مر بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا آخرت کی چیزیں بوجھ لگتی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ لکبیرۃ الا للخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون بے شک نماز بھاری چیز ہے اللہ پاک فرماتے بے شک پانچ وقت کی نماز ظاہر پانچ وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا بھاری چیز ہے مگر یہ ان کے اوپر بھاری نہیں ہے جن کو یقین ہے کہ اللہ کے ساتھ ملنا ہے ایک دن ہاں اللہ ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دن ملنا ہے ان کے اوپر یہ بھاری نہیں اور انہی کی طرف اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو وہ اس کی وجہ اس یقین کی وجہ سے نماز ان کے اوپر باری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تو بہت تھوڑی محنت لگتی ہے کیونکہ تو عمر بھر کی مزے ہوں گے تو ان کے اوپر یہ وہ باری نہیں ہے اسی وجہ سے ان چیزوں کی دعوت دینا ضروری ہے اب یہ تھوڑی دیر کے لیے بات ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک گھنٹے کی بات ہے یا ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے، اتنا تو ہوتا بھی نہیں، لیکن میں نے احتیاطاً اتنا کہہ دیا کہ ایک گھنٹے کی بات ہو یا ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہو، اس ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو ہفتے میں یا نہیں مہینے میں شاید آتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے. اب جمعہ کی نماز کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً خطبہ کے وقت لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھلے یوں کہہ سکتے پوری کوشش کہ ہمارے کان میں کوئی اللہ کی بات نہ پڑے، بس مجبوری والی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کوئی مطلب ایسی بات نہ پڑے، ہمارا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر ہمیں یہ کوشش تو کرنی پڑے گی، اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم سنیں گے نہیں تو 24 گھنٹے جو ہم سن رہے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر تو ہوگا، پھر تو ہمیں وہ کس طرف لے جائے گا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے بل تو سرور الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، بلکہ تم جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. صاف اللہ پاک نے فرمایا آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا کا کون سا مزہ ہے جو آخرت کے مزے سے زیادہ ہے؟ ہاں دنیا کی زندگی کتنی اور آخرت کی زندگی کتنی ہے سارا مطلب ہمیں تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ان باتوں کو سننا چاہیے. ابھی ماشاءاللہ 15 شعبان آ رہا ہے، اب 15 شعبان کی رات کیا چیز ہے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے 2 احادیث شریفہ پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے اس رات میں ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والے کہ اس کو دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان دوری کروں، کوئی رزق کا طالب ہے کہ اس کو رزق دے دوں. اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق اتارے جاتے ہیں، اور جس وقت جو نومولود اس سال کو پیدا ہونے والا ہے اس کا بھی نام آ جاتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور جس شخص نے دنیا سے جانا ہے اس کا نام بھی فرشتوں کے سامنے آ جاتا ہے. ایک دفعہ سے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا گیا، یہی بات کی گئی کہ مطلب یہ ہے کہ اس رات اس کا پتہ گر جاتا ہے، اس کا پتہ گر جاتا ہے جس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے. تو مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے خود دیکھا ہو کہ اس کا پتہ گر گیا ہے، اور اسی سال حضرت کی وفات ہو گئی. اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے خود دیکھا ہے کہ اس کا پتہ گر گیا ہے؟ ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اس رات چونکہ مطلب ظاہر ہمارے تمام چیزیں لکھی جانے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس دن میں روزے سے ہوں. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رات ہے، اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اس رات کے بارے میں 2 ٹیکنیکل باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ٹیکنیکل باتیں، یہ بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ کہ یہ اہل قلوب کے ہاں یہ مسلمہ ہے رات، جو اہل قلوب ہیں ان کے ہاں یہ رات مسلمہ ہے، وہ اس رات کو ضائع نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. قرآن اور حدیث یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو ماشاءاللہ ڈاکیومنٹڈ ہے، یعنی وہ کتاب میں یہ چیز آ گئی ہے ہمارے سامنے، اس کے اپنے اصول ضوابط ہیں. اور کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جن کو جس وقت انسان طریقت کے ذریعے سے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور اپنے نفس کو دباتے ہیں، پھر ان کے اوپر اللہ پاک چیزوں کو کھولتے ہیں، اسی کو حقیقت کہتے ہیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں. اب جن کے اوپر اللہ جل شانہ چیزیں کھولتے ہیں ان کو وہ حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ضعیف حدیث کیا چیز ہے یہ بتاتا ہوں. ضعیف حدیث کیا چیز ہے؟ ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ بات بے شک صحیح ہو لیکن اس کی روایت کمزور ہو. اب مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں روڈ کے اوپر، راستے میں آگے مجھے کوئی بتا دیتا ہے کہ راستہ آگے بند ہے، میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا کہ کس نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے، تو کیا خیال ہے میں اس پہ بے پرواہ ہو جاؤں گا، سوچ میں پڑ جاؤں گا پتہ نہیں باقی بند ہو، میں تھوڑا سا اس کی پرواہ نہیں کرتا آگے جاتا ہوں. کوئی اور آدمی بھی کہتے بھائی تم کیسے جا رہے ہو، آگے راستہ بند ہے. اب اس وقت تو مجھے بہت زیادہ مطلب گویا کہ خیال ہو جائے گا کہ تو دوسرے آدمی نے بھی کہا، اور اگر تیسرے آدمی بھی کہہ دے تو پھر بھی میں جاؤں گا اس طرح، حالانکہ میں سے تینوں کو میں نہیں جانتا، لیکن تینوں کے نہ جانتے ہوئے بھی مجھے کیا خیال ہو گیا کہ بھائی یہ تینوں ایک وقت میں تو غلط نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے کچھ مسئلہ ہے. آدمی اپنے لیے کچھ نہ کچھ راستہ بنا لے، تو یہی محدثین اور فقہا کا اصول ہے. محدثین کرام کے دو قسم کے لوگ ہیں, دو قسم کے حضرات ہیں. ایک وہ حضرات ہیں جنہوں نے حدیث شریف کے اندر کوئی بھی کمزوری برداشت نہیں کی روایت کے اندر, اس ڈر کی وجہ سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولا جائے, کہیں غیر واقعی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ نہ ہو, لہٰذا انہوں نے اس میں تشدد کیا. ان تشدد کرنے والے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میں مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات جنہوں نے بہت سخت پابندیاں لگائی ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر بھی ٹھیک نہیں, اگر ایسا ہو تو پھر بھی ٹھیک نہیں. بہت بڑی خدمت ہے, سبحان اللہ, سے یہ حدیث جمع ہو گئی. کچھ اور ایسے حضرات پہ اللہ پاک نے بات کھولی کہ اگر ہم اتنی سختی کریں گے تو کہیں واقعی کوئی صحیح بات ہماری نظروں سے غائب نہ ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جس شخص کو میں نہیں جانتا ہوں تو ان کی بات صحیح بھی تو ہو سکتی ہے نا, ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اب اگر اتفاقاً کوئی روایت درمیان میں کوئی کمزور شخص آ گیا تو روایت تو کمزور ہو جائے گی, لہٰذا حدیث تو صحیح نہیں رہے گا, لیکن وہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے نا, بات تو اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے. ایسی صورت میں کئی راوی اگر جمع ہو جائے تو بقول مولانا تقی عثمانی صاحب کی کہ ان نے مسجد بیت المقرر میں اس پر بیان کیا تو اس مسجد بیان میں خود موجود تھا اسی رات کے بارے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس قسم کی حدیث کی روایتیں مختلف طرق سے جمع ہو جائیں ایک ہی بات پر تو اس میں قوت آ جاتی ہے, اس میں قوت آ جاتی ہے, اس پر مختلف اصحاب کرام سے یہی روایت موجود ہے, لہٰذا اس میں مطلب قوت آ جاتی ہے. اچھا اب یہ قوت آ گئی, میں اس کو لے سکتا ہوں فقہی طور پر بھی لے سکتا ہوں, کیونکہ فقہی طور پر ضعیف روایات پر فضائل میں عمل ہو سکتا ہے, فضائل میں عمل ہو سکتا ہے. ضعیف روایت پر صاحب موجود ہے ماشاءاللہ, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جو کتاب کی فضائل عمل, اس میں ضعیف روایت ہے یا نہیں ہے؟ تو چونکہ فضائل کی کتاب ہے لہٰذا فضائل کی کتاب میں تو ظاہر ضعیف روایت بھی آتی ہے, اس سے اس کام لیا جاتا ہے. ہاں مسائل میں ہم لوگ ضعیف روایت استعمال نہیں کرتے, مسائل میں ہم صحیح روایت استعمال کرتے ہیں. لیکن اب میں ذرا عرض کرتا ہوں, جو ماشاء اللہ عارفین ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا, صاف کر لیا, ان پر اللہ پاک حقیقت کو کھولتے ہیں اور وہ بات صحیح ہو, ان کے اوپر وہ کھل جائے کہ بات تو صحیح ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ ظاہر وہ تو حج کے حق میں ہوں گے نا. تو لہٰذا میں نے تو جتنا پڑھا ہے کہ جو اہل قلوب ہے وہ اس راستے کے حق میں, اور جو جن کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا دوسری بات, وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے لہٰذا اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ضعیف روایت پر باقاعدہ جو ہے نا فضائل میں عمل ہو سکتے ہیں, سب کا مسلمہ قانون ہے. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہاں اگر کوئی سمجھدار ہونا تو میں آپ کو بتاؤں, اگر یہاں سے پتہ چل جائے باہر مسجد میں جائے اور کوئی آدمی کہتے ہیں وہاں روڈ پر ایک شخص کھڑا ہے وہ 50,000 روپے کا چیک دیتا ہے, اور اس شخص کو آپ بالکل نہ جانتے اور وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہو, تو کیا خیال ہے آپ کیا کریں گے؟ ہم ٹیسٹ تو کریں گے نا بھائی, مطلب پتہ نہیں سچ ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی, تو جب یہ والی بات ہے تو اب چونکہ دنیا کی بات ہے یہاں پر ہم سارے قوانین کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں, اور یہ دین کی بات ہے پھر ہم یہاں پر قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں پتہ نہیں ممکن ہے ایسا, ممکن ہے بھائی, خدا کے بندے اگر ہوا تو پھر تو چانس مس کر دیا نا, چانس تو مس کر دیا. اب اگر یہ روایت واقعتاً ایسا ہی ہے جس طرح فرمایا گیا ہے تو مجھے بتاؤ جب کسی کا فیصلہ ہونے والا ہو کہ بری ہے یا موت کے گات اتار دو, جج فیصلہ کرنے والا ہو, اس رات کو وہ کیسے گزارے گا؟ جس کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہو کہ یا تو اس کو پھانسی دے دو یا پھر اس کو جو ہے نا مطلب بری کر دو, دونوں فیصلے ہو سکتے ہیں, اس وقت وہ رات کیسے گزارے گا؟ ارے وہ رات تو بہت ہی زیادہ, ہاں مطلب اسے دعاؤں کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے, تمام ان چیزوں کے ساتھ گزارے گا نا, حالانکہ اس کو کیا پتہ کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن بہرحال وہ ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے جو ہے مطلب ایک اپنے لیے کچھ آسانی ڈھونڈے گا. بس یہی والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس رات درجے میں, آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ زلزلہ آیا تھا نا, زلزلہ بہت بڑا زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ جو تباہ ہوا تھا اور جو مطلب آزاد کشمیر اور یہ سارا, مجھے ڈیرس مل خان سے فون آیا رات کے 5 بجے کے لگ بھگ, مجھے ڈیرس مل خان سے فون آیا کہ بارش ہو رہی ہے, سردی کی رات تھی, سارے لوگ باہر ہیں کیونکہ اطلاع آئی ہے کہ آج زلزلہ آئے گا پھر اس طرح. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ مجھے ٹیلی فون آیا. میں نے اسے کہا ابھی تک کسی طرح مجھے ایسے مشین کا علم نہیں ہے جو زلزلے کا پہلے بتا سکتا ہوں. ہاں زلزلہ کے آنے کنفرم ہو جائے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بہت سارا کچھ ہے, لیکن پہلے سے زلزلے کے بارے میں جاننے کے آج آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پتہ نہیں ہے. ابھی تک کوئی ایسا مشین ایجاد نہیں ہوا, آپ لوگ جا کر آرام کریں. لیکن ڈر کی وجہ سے سارے باہر کھڑے تھے اور فجر کی نماز میں سارے موجود تھے. تو جو خطیب تھے انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ خدا کے لیے زلزلہ اگر نہ بھی آ جائے پھر بھی اس طرح فجر کی نماز میں آئے گا, کیا اس کے لیے زلزلہ ہونا ضروری ہے؟ کہ زلزلہ آئے گا تو پھر آپ جو ہے مطلب پھر آپ جو ہے وہ مسجدوں میں آئیں گے, تو یہ اس کا مطلب جب بھی کوئی خطرہ یہ بات ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف بھاگیں گے نا. جب اللہ کی طرف بھاگیں تو خطرہ سب سے بڑا تو یہی موجود ہے. خدا نخواستہ اس بارے میں دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ہاں بس ماں ملس بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اس کا مطلب لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تمام چیزیں کائنات کے اندر مطلب جو ہے نا وہ چیزیں آتی ہیں اعمال کی وجہ سے. اچھے اعمال ہو تو اچھے فیصلے آتے ہیں, برے اعمال ہو تو برے فیصلے سخت فیصلے آتے ہیں سخت فیصلے آتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ پھر ان سے ذرا تھوڑا سا کچھ فائدہ اٹھائیں. اب میں آپ کو افراد تفرید کی ایک صورت بتا دوں. افراد تفرید اس رات کے بارے میں بڑا افراد تفرید پایا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ طبقہ ہے, ایک تو یہ طبقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو فضول لو لعب میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے وہ میلہ ٹیلا بنا لیتے ہیں, قبرستانوں میں باقاعدہ جاتے ہیں اور وہاں پر چراغان کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ٹھیک. نہ اس کا حدیث سے کہیں ثبوت موجود ہے, نہ قرآن سے ثبوت کہیں موجود ہے, نہ کسی بزرگ کا قول ہے. یہ صرف ہمارے نفس کی خواہش ہے. ہمارا نفس میلہ ٹیلا چاہتا ہے, اس کو بہانا چاہیے, اس کو بہانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قبرستان تشریف لے گئے ہیں لیکن ایک دفعہ ثابت ہے, ایک دفعہ ثابت ہے. اور وہ بھی کس طرح ثابت ہے؟ ان نے اپنے زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں بتایا تھا, خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے پیچھے ویسے دوڑی کہ کدھر تشریف لے جا رہے. تو وہاں جا کے دیکھا کہ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں مردو کے لیے دعا کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑی دوڑی واپس آ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا سانس چڑھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عائشہ تیرا سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ آپ کہاں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت البقیع کے مردوں کے دعا کے لیے گیا تھا کیونکہ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے وہاں ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. بنی کلب کے لوگوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کے مطلب بکریاں بہت زیادہ تھیں تو ان کی مغفرت ہوتی ہے. میں اپنے مردوں کے لیے دعا کر رہا تھا. اب اس کا مطلب یہ کہ دعاؤں کی رات ہے. لیکن قبرستان یہ جو نا وہ میلہ ٹیلہ کرنا یہ ہمارے نفس کی خواہش ہے, اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آپ سے ان کے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس طرح آگ کے ساتھ کھیلنا ٹھیک نہیں ہے. بالکل اس رات کو کچھ سمجھنا نہ کچھ نہ سمجھنا یہ بھی ایک ظاہر کمزوری. یہ تو ایک تفریط والی بات ہوگی. افراد والی مطلب جو ہے نا وہ جس کو مطلب ہاں بالکل افراد والی بات یہ ہوگی کہ اس کو میلہ ٹیلا بنائے, تفریط والی کہ آدمی کچھ نہ کرے. لیکن درمیان میں ایک معتدل راستہ ہے, اور معتدل راستہ ہے کہ اگر اس رات میں ہم عبادت کریں اور اس رات میں ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں تو اللہ پاک کو راضی کرنا تو ہر رات میں ہونا چاہیے نا. اس کے لیے کوئی خاص رات مخصوص تو نہیں ہے. اگر میں نے اسی رات میں اللہ پاک کو راضی کر لیا تو کیا آپ کو کوئی فقیر کہے گا کہ ہم نے اس رات کو اللہ تعالیٰ کو کیوں راضی کیا؟ کوئی مولوی آپ سے اختلاف کرے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس رات میں کیوں راضی کیا؟ کوئی اس میں تو وہ آپ سے وہ نہیں کرے گا. لہٰذا آپ ماشاء اللہ عبادت کریں, وہ عبادت جو ثابت ہے صحیح احادیث شریفہ جو ثابت ہے وہ عبادت کریں. صحیح احادیث شریف سے ہمراہ یہ کہ آپ نماز پڑھ لیں نفل, طیبہ صلاۃ حاجت پڑھ لیں, صلاۃ تسبیح پڑھ لیں, ذکر کر لیں, استغفار کر لیں, درود شریف پڑھ لیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, دعائیں کر لیں, مناجات کر لیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں. یہی چیزیں ساری ثابت ہیں. ان میں سے کون سی چیزیں جو ثابت نہیں ہیں؟ یہ جو ثابت شدہ چیزیں آپ کر لیں اور اس امید پر کہ اگر یہ رات واقعی ایسی ہے تو میں محروم نہ ہو جاؤں، اگر یہ رات ایسی ہے تو میں محروم نہ ہو جاؤں. آج مجھے جو ہے نا مطلب ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا کہ علی کیا تو آخرت پر یقین رکھتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو رکھتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو نہیں رکھتا. انہوں نے کہا تیری مرضی، اگر آخرت نہیں ہے تو مجھے کیا نقصان ہے اور تجھے کیا فائدہ ہے؟ تجھے کوئی انعام دینے والا نہیں ہوگا، تو نے آخرت پر یقین نہیں کیا لہٰذا تو انعام لے لو، اور مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہوگا کہ تو نے آخرت پہ کیوں یقین کر لیا، اور اگر ہے تو میں تو بچ جاؤں گا، مجھے تو مل جائے گا، تو کیا کرے گا؟ بس مارے گا. تو کیا یہ قانون اس میں لاگو نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ رات نہیں ہے تو آخر میں نے وہ عبادت تو کری نہیں نا، اس کے لیے تو کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں کیا. میں نے کوئی علیحدہ کوئی میلا ٹیلا تو نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، میں نے صرف عبادت کی ہے نا. تو عبادت سے کون سی رات ہے جس میں روکا گیا ہے؟ اس میں تو روکا نہیں گیا ہے. لہٰذا میں اس امید پر کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو مجھے انعام مل جائے، اور انا عند ظن عبدی بی کے اصول کے مطابق عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جدا فرمائے. انا عند ظن عبدی بی، یہ بھی حدیث شریف ہے، صحیح حدیث شریف ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، لہٰذا مطلب بندہ جو اسے گمان کرے گا تو اس کو وہ چیز مل جائے گی. تو لہٰذا اس میں طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میلا ٹیلا نہیں بنانا چاہیے، گھروں کے اندر ہی اپنے معمولات عبادت کر لیں. ہاں اگر گھروں کے اندر ماحول نہ ہو یا نہ بنایا جا سکے تو پھر اگر مسجد میں آ جائے تو کوئی بات نہیں. ہاں البتہ مسجدوں میں بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے، خواہ مخواہ لوگ نہ آئے. ہاں دعوت بھی نہیں دینی چاہیے کہ ہاں مخواہ مسجد میں آئے، سمجھ میں آ گئی نا بات. دعوت بھی نہیں دینی چاہیے کہ مسجد میں آ جاؤ، گھروں کو ویران کر کے مسجد میں آ جاؤ، نہیں یہ والی بات بھی نہیں. اور اگر کوئی آئے تو اس کے اوپر پابندی نہ ہو کہ وہ آئے تو اس کے لیے دروازہ بند ہو، نہیں یہ والی بات بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب جو مسجد میں آنا چاہتے ہیں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے گنجائش موجود ہے، اور جو نہ آنا چاہے وہ اپنے گھروں میں اپنا سارا کچھ کر، ان کو خواہ مخواہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ اپنے گھروں کے اندر ہی ماشاء اللہ اعمال کر لیں. ہاں البتہ ایک بات نرس کرتا ہوں، وہ آدمی تو بڑا مجاہد ہے کہ گھر میں ماحول نہ ہو اور ماحول بنا رہے، سبحان اللہ، وہ تو بڑی اچھی بات ہے. مثلاً ٹیلی ویژن بھائی نہیں دیکھنا، اس رات نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس رات ہم کوئی گناہ کا کام کریں گے تو اسے ڈبل مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا میں نہیں کرنا. اچھا مسلح بچھا دیا، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ماشاء اللہ وہ بھی دیکھتے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ کچھ تھوڑے سے تلاوت کر لی، مثلاً آدھا پارا تلاوت کر لیا، کچھ چار رکعت نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد کچھ درود شریف پڑھ لیا، کچھ استغفار کر لیا، کچھ جو ہے نا مطلب کلمہ طیبہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے چار رکعت نماز پڑھ لیے، آدھا پارا تلاوت کر لیا، اس کو ہوتے ہوتے ماشاء اللہ پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری، ماشاء اللہ ایک گلدستہ بن گیا اعمال کا، وہ آپ چلتے رہیں. ایک بات یہ ہے دوسری کہ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا دن کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام. تو رات کا قیام تو یہی ہے میں نے جو احساس کیا، اور دن کا روزہ رکھنا تو آپ کو بتا دوں کہ 13, 14, 15 ایام بیس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایام بیس میں روزہ رکھنا سنت ہے، ایام بیس میں رکھنا تو روزہ رکھنا سنت ہے. تو اگر 15ویں کو آپ روزہ رکھیں تو ایام بیس میں آ رہا ہے نا، تو لہٰذا اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا. تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کم از کم یہ روزہ تو سنت ہے، لہٰذا اس کو اسی نیت سے رکھیں کہ میں ایام بیس کا روزہ. تو ویسے بھی اگر ایام بیس کی نیت سے بھی آپ رکھ لیں تو نیت کا تو مسئلہ اس میں ہے نہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا ماشاء اللہ آپ کو فائدہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس رات کو کمانا چاہیں تو کما سکتے، پابندی نہیں. ہاں اگر کوئی شخص نہ کمانا چاہے تو چونکہ نفل ہے تو نفل پہ سختی نہیں ہے، نفل پہ ملامت بھی نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس پہ ملامت بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر مجھ سے رہ جائے تو اس پہ حسرت ضرور ہونی چاہیے، اور یہ صحابی سے ثابت ہے، یہ صحابہ سے ثابت. کیسے ثابت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن تہجد کی نماز رہ گئی. تہجد پڑھنا فرض ہے، نفل ہے نا، نفل ہے. تہجد کی نماز اتنے روئے اللہ کے سامنے گڑگڑائے کہ اللہ کیا ہو گیا، میں عمل سے محروم ہو گیا، کہ اگلے رات کسی نے ان کو اٹھایا تو اٹھ تو گئے لیکن حیران ہوئے کہ بھائی تو کہاں ہے، دروازہ بند ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا چھوڑو بس نماز پڑھو، تجھے کیا ضرورت ہے مجھ سے میرے بارے پوچھ؟ کہتے نہیں چھوڑوں گا، تو نہیں بتاؤ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. نے کہا تو نے کب سے یہ کام شروع کیا ہے نماز کے لیے اٹھانا؟ یہ کام تیرا کب سے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو بس میں تجھے صحیح بات بتا رہا ہوں، تجھے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں، بتاؤ کس لیے تو نے اٹھایا؟ اس نے کہا کل رات جو تو نے تہجد نہیں پڑھی نا، تو میں نے تو تجھ سے تعجب اس لیے چھڑوایا تھا کہ تو نقصان میں چلا جائے گا، لیکن تو نے اتنا رویا کہ اللہ پاک نے تجھے اس سے زیادہ دے دیا. جو تعجب پر تجھے ملتا تھا اس سے تجھے اللہ پاک نے زیادہ دے دیا. ہم نے کہا کہ پھر تجھے زیادہ نہ مل جائے، لہٰذا چلو تعجب پڑھ لو. کیوں؟ اس سے تعجب جو نفلی ہے اس پہ حسرت ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ حسرت ثابت ہو جاتا ہے نا. تو اگر مجھ سے کوئی نفل کی نماز رہ جائے، کوئی نفل چیز رہ جائے، تو اس پہ حسرت ہوتا ہے. بھائی تکبیر اللہ نفل ہے یا نہیں فرض ہے؟ لیکن ہمارے اسلاف اوفو جن کی تکبیر اللہ رہ جاتی تھی ان کے باقاعدہ لوگ تعزیت کرتے تھے، ان سے تعزیت کرتے تھے کہ آپ کی تکبیر اللہ رہ گئی. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ نفل کے رہ جانے سے خود انسان کو حسرت ہونی چاہیے. ہاں، دوسرے کو ہم ملامت نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیوں نفل نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ نہیں ہو، دوسروں کو ملامت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ظاہر ملامت کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال میں اسٹیس کرتا ہوں کہ بجائے اس کے ہم بعد میں اپنے آپ کو ملامت کر لیں، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ وقت پر ہی کچھ کر لیں اور اس سے کچھ نفع اٹھائے. تو بہرحال میں آپ سے عرض کروں گا، ماشاء اللہ 15 شعبان کی رات جو آنے والی ہے، اس کو کچھ کمانے کے لیے مطلب سارے مطلب وہ کر لیں. ان شاء اللہ ہمارے اہل قلوب حضرات جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ وہ اللہ والے تھے، وہ ان راتوں کو کمانے والے تھے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے یہ خطبہ سے جو احادیث شریفہ پڑھے ہیں، یہ کس کا خطبہ تھا؟ یہ حضرت مولانا شفیع الدین تھانوی مطلب ہے خطبہ، میں نے اس سے پڑھے خطبات العام جو جماعت العام، یہ باقاعدہ حضرت کی کتاب ہے خطبہ 52 خطبہ، اس میں شعبان کا خطبہ یہ ہے. تو کم از کم جو مولانا شفیع الدین تھانوی سب کو عالم سمجھتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک بات ثابت ہو گئی نا کہ مطلب انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے نا، انہوں نے انہیں حدیث شریف کو حوالہ دیا ہے. تو ہمارے جتنے بھی اہل قلوب ہیں اس کے قائل ہیں. باقی یہ بات ہے علمی طور پر ہم بھی اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا ضعیف روایت ہے، وہ ضعیف روایت فضائل میں لیے جا سکتے ہیں، اور اس امکان پر کہ عین ممکن ہے کہ یہ بات صحیح ہو، کہیں مجھ سے رہ نہ جائے، میں اس کے لیے کوشش محنت کر لوں. یہ میرے خیال میں پوری بات کرنا چھوڑے، اللہ تعالیٰ ہاں مجھے بھی عمل کی توفیق آپ کو بھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ سورۃ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت کو قبول فرما، اس کا ثواب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن جملہ انبیاء کرام کو، جملہ صحابہ کرام کو، چاروں سے مشاہد ہمارا بارزاد کو پہنچا دے، ان سب کو کچھ برکات سے مکمل و وافر نصیب فرما. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم حق 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 حق
حق وصلى على سيدنا مولانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله